بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه، اس عظيم كتاب کی شرح کا درس جاری ہے. اور پچھلے درس میں باب من الشرك ان يستغيث بغير الله او يدعو غيره، اس باب کے مقدمے کے متعلق اہم باتیں بیان کی تھی، اور بعض بنیادی باتیں اور قاعدے بھی بیان کیے تھے جن کا تعلق دعا، استغاثہ اور مدد سے ہے. اور آج کے درس میں ہم متن کی شرح کرتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں، وقول اللہ تعالی ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، سورة يونس آیت نمبر 106. اور اس کے بعد شیخ صاحب نے اس کے بعد والی آیت سورة يونس آیت نمبر 107 ارشاد باری تعالی ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. شیخ صاحب نے ان دونوں آیتوں کو الگ الگ بیان کیا ہے، اور دونوں کی شرح بھی میں الگ الگ بیان کروں گا. پہلی آیت کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی کو مت پکارو جو تمہارا بھلا نہ کر سکے اور نہ نقصان. اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں یعنی مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے. اور آیت نمبر 107 کا ترجمہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی یا اچھائی کرنا چاہے تو کوئی اس کے فضل کو روک نہیں سکتا. وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم چیز سے، ایک بڑے خطرے سے منع فرمایا ہے اور آگاہ کیا ہے. اور وہ ہے الشرك في العبادة. ولا تدعو من دون الله، یہاں پر دعا مطلقا استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے عبادہ. جیسے قاعدے میں گزر چکا ہے، اگر دعا کا لفظ مطلقا استعمال ہو تو عربی زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے عبادہ. وعلیکم السلام. یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا میں من دون اللہ کے لفظ میں دو مفہوم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا، یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہ پکارو، کسی اور کی عبادت نہ کرو. دوسرا مفہوم جو چھپا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کسی کو نہ پکارو، اسے کہتے ہیں من دون اللہ. من دون اللہ کو انڈر لائن کر لیں ذرا، کیونکہ آج کے درس میں جو سب سے اہم بات وہ یہی ہے، من دون اللہ. اگر آج ہم نے اس من دون اللہ کو سمجھ لیا تو یوں سمجھیں کہ توحید کو ہم نے سمجھ لیا، اور جس نے اس من دون اللہ کو نہیں سمجھا یا سمجھنے کی کوشش نہیں کی وہ زندگی ساری توحید کو سمجھ نہیں سکتا، اگرچہ وہ بڑے بڑی یونیورسٹیوں میں داخلہ کیوں نہ لے لے یا بڑے بڑے علماء کے قدموں میں گر کر کیوں نہ علم حاصل کرے. اور حکمت کیا ہے اس من دون اللہ میں، بس یہی سمجھنا ہے ہم نے آج. اور آپ ذرا غور کریں، قرآن مجید کے سیاق اور سباق میں جب اللہ تعالیٰ توحید عبادت کے متعلق بات کرتا ہے تو من دون اللہ کا لفظ آپ کو نظر آئے گا اکثر اوقات. تو اللہ تعالیٰ آگاہ کرنا چاہتا ہے سننے والے کو، چاہے وہ مسلم ہو یا کافر، جو بھی قرآن مجید سنتا ہے، من دون اللہ کو سمجھو کہ یہ کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کرتے ہوئے کہ نہیں پکارنا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو. عام طور پہ لوگ کس کو پکارتے ہیں؟ انسان کی فطرت، انسان کی عادت میں کیا ہے، اس ذات کو پکارا جاتا ہے جو یا تو انسان کو کسی نقصان سے بچا سکتی ہے یا اس کو فائدہ پہنچا سکتی ہے. عام طور پہ آپ کسی بھی مذہب کے انسان کو لے لیں، ہندو بت کو کیوں پوجتا ہے، رام کے سامنے یا گائے کے سامنے کیوں ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے دل کے اندر یہ عقیدہ ہے کہ یہ بت رام جو ہے یا یہ گائے جو ہے یا تو اس کے نقصان کو دور کر سکتی ہے جس کا اسے خطرہ لاحق ہے، یا اسے کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے، اس سے تو اسے پکارتا ہے. کیا خیال، کوئی ایسا انسان کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ جس کے دل میں یہ عقیدہ نہ ہو کہ جسے وہ پوجتا ہے، جس کی وہ پرستش یا عبادت کرتا ہے، وہ اس کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، تو کیا وہ اس کے سامنے کبھی ہاتھ جوڑے گا یا اس کے سامنے اپنا دامن کبھی پھیلائے گا؟ ہرگز نہیں. ہاں پاگل تو یہ کام کر سکتے ہیں، عقل والے کبھی نہیں کر سکتے اسے. اسے کہتے ہیں توحید ربوبیت، جس نے توحید ربوبیت پر ایمان لایا ہے اس پر لازم ہے کہ توحید العبادت میں بھی ایمان لائے، جیسا کہ آگے بیان ہوگا. تو اللہ تعالی نے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ جو ذات تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی اور نہ ہی نقصان دور کر سکتی ہے تو اس کو پکارنے کا فائدہ ہی کیا ہے. فَإِن فَعَلْتَ، بس اگر اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کے باوجود بھی، یہ جاننے کے بعد بھی کہ غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کو پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ نہ تو وہ اسے نقصان دور کر سکتے اور نہ نفع پہنچا سکتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر کسی نے غیر اللہ کو پکارا ہے یہ سب کچھ جاننے کے بعد، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو ظالموں میں سے ہوگا. دیکھیں وعید دیکھیں اور سختی کے الفاظ دیکھیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے، کفر سے، بدعات خرافات سے پاک ہیں، معصوم ہیں، لیکن خود معصوم کیا ہے، ان سے کبھی شرک ہو ہی نہیں سکتا، ان سے کبھی بدعت ہو ہی نہیں سکتی، نافرمانی کبھی ہو ہی نہیں سکتی. لیکن پھر ایسے الفاظ کیوں؟ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امت کو آگاہ کیا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما رہے ہیں، اے میری امتیوں، میرے بعد ذرا یہ اس چیز کا دھیان رکھنا، اگر میرا رب، میرا پروردگار میرے لیے ایسے سخت الفاظ بیان کرتا ہے، مجھے اس بڑی مصیبت سے آگاہ کرتے ہوئے اور روکتے ہوئے مجھے میرا رب ڈرا رہا ہے، تو پھر تو تمہیں احتیاط کرنی چاہیے اور تمہیں ڈرنا چاہیے. جیسے کہ دوسری آیت میں سورۃ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے سارے کے سارے عمل بھی عقارت کر دوں، تیری نبوت بھی ختم کر دوں. نبوت بھی نہیں رہتی شرک کے سامنے، نبوت بھی نہیں رہتی، کوئی عمل صالح رہ نہیں سکتا شرک کے سامنے، یاد رکھیں. اس آیت کریمہ میں جو اہم فائدے ہیں میں بتایا نا، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا، اللہ تعالیٰ کے سوا، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، اور اس کا یہ ظاہر واضح مفہوم ہے ترجمے میں، ایک چھپا ہوا مفہوم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیونکہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو پکارا تو اس نے حقیقتاً کیا کیا؟ اللہ کو پکارا ہی نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور کو دے دیا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں جب حق تلفی کی ہے تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہی نہیں کیا، تو پکارا کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ معنی چھپا اس لیے کہ اکثر لوگ جانتے نہیں، وہ سمجھتے ہیں من دون اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، اور یہ طریقہ اپنایا ہے ابو جہل ابو لہب نے. ہم جب یہ کہ چھپا ہوا معنی کا مطلب یہ ہے کہ اکثر مسلمان اس معنی کو نہیں سمجھتے، اس لیے چھپا ہوا ہے، ورنہ تو یہ تو ہمارے تو واضح ہے. چھپا ان لوگوں کے لیے جو صرف لفظی ترجمہ کرتے ہیں، من دون اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کی عبادت کی ہے وہ تو مشرک اور کافر ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو پکارا ہے تو وہ مشرک کافر نہیں ہے. ایک یہ تو غلط فہمی، ایک یہ غلط فہمی ہے. اور جو دوسرا فائدہ ہے اس لفظ میں، میں ابھی فوج میں بیان کرنا چاہتا تھا لیکن بھائی نے آگاہ کر دیا تو میں ابھی بھی اس کو بیان کرتا ہوں، بعد میں بھی، کیونکہ پورے درس کا دور و مدار اسی کے اوپر ہے، من دون اللہ پہ، جیسے ہمارا اتفاق ہے کہ اس کو سمجھ رہے ہیں آج ہم نے. من دون اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے سوا. کون؟ جب لفظ ہوتا ہے من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ سب کچھ اس میں شامل ہوتا ہے، یاد رکھیے. سوائے اللہ تعالیٰ کے جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے، پورے کائنات میں ہے، سب شامل ہے. پتھر ہے، درخت ہے، درند ہے، پرند ہے، زمین ہے، آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، انس ہے، جن ہے، فرشتے ہیں، اولیاء ہیں، انبیاء ہیں. یہ من دون اللہ میں آتے ہیں کہ نہیں؟ من دون اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کسی کی عبادت کی ہے، چاہے کرنے والا، یہ یاد رکھیں، چاہے عبادت کرنے والا یا پکارنے والا کتنی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، کتنی بڑی ذات کیوں نہ ہو، کتنی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنی بڑا ولی کیوں نہ ہو، یعنی کتنی بڑا ولایت کا دعویٰ کرنے والا کیوں نہ ہو، اگر اس نے غیر اللہ کو پکارا ہے تو اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ولا تدعو، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کس کو مخاطب ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو شرک کہاں ہے اس آیت میں؟ میں تین چار مرتبہ شرک لفظ لیا، شرک کہاں ہے؟ فإنك إذا من الظالمين. یہ تو ظلم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ لقمان میں ان الشرک لظلم عظیم. چھوٹی سی آیت ہے, چند جملے ہیں, لیکن پیغام کتنی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کیا پیغام ہے اس آیت کریمہ میں. پہلا پیغام, پہلا فائدہ, نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. نمبر دو, جس نے غیر اللہ کو پکارا اس عقیدے سے کہ جسے پکارا جا رہا ہے وہ نفع نقصان کا مالک ہے, تو اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا. یہ ہم نے کیوں کہی, قید کیوں لگائی ہے؟ کیونکہ اگر آپ کسی کو پکارتے ہیں بغیر اس عقیدے کے وہ نفع نقصان کا مالک ہے اور وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے, تو یہ شرک نہیں ہے. جیسے تفصیل پچھلے درس میں گزر چکی ہے, آپ کسی کو کہتے ہیں مجھے پانی کا گلاس پلائیں, آپ نے اسے پکارا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی تو ایک پکار ہے. اسے آپ کو پانی کا گلاس پلا دیا, تو ظالم لوگ یہ کہتے کہ یہ وہابی ہیں, وہ یہ سمجھتا کہ کسی سے اگر آپ پانی مانگتے یہ بھی شرک ہے. ظلم بھی آپ نے کیا ہم لوگوں پر؟ ہم نے کب کہا کہ اگر آپ کسی سے پانی مانگتے یہ شرک ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص ڈوب رہا ہے, کسی نے کہا اور ڈوبنے والے نے کہا میری مدد کرو, تو وہ مشرک ہے. ڈوب کے مر جائے, کسی کو پکارے نہیں. یہ حق درمی ہے, صرف غلط فہمی نہیں ہے, حق درمی ہے. ہمارے علماء میں سے آپ ہمیں بتائیں ایک عالم کا قول دکھا دیں. جیسے میں نے پہلے بیان کیا, شیخ بن باز بن عثیمین علامہ البانی کی 9,061 ہے اور سینکڑوں کتابیں ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ ہمیں صرف ایک جملہ سنا دیں یا ایک جملہ دکھا دیں کسی کتاب میں سے کہ ہمارے علماء متقدمین یا متأخرین میں سے کسی نے یہ فرمایا ہو کہ اگر ڈوبنے والا کسی زندہ سے جو اس کے سامنے ہے مدد مانگتا ہے یا اسے پکارتا ہے یہ شرک ہے, ہم اس کے جواب دیں. اور اگر آپ یہ ثابت نہ کر سکیں تو اللہ کے لیے یہ تہمتیں, یہ جھوٹ, یہ فریب آپ کو زیب نہیں دیتا. کیونکہ ہماری کوئی جنگ نہیں ہے, ہماری کوئی ذاتی جنگ ہے کیا؟ ہم تو حق کی بات کرتے ہیں دلیل کے ساتھ. آپ کے پاس اگر کوئی دلیل ہے تو آپ سامنے لائیں. اور ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے, ہر درس میں ہم کہتے ہیں کہ اگر جو بات ہم بیان کر رہے ہیں چاہے اپنی کتابوں میں سے جس کی ہم شرح کرتے ہیں یا ان کی کتابوں کے حوالے سے جو ان کی کتابوں میں جن چیزوں کا ذکر ہے جس کا ہم جواب دیتے ہیں اپنے دروس میں, اگر غلط ثابت ہو جائے تو ہم پہلے, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے, پھر آپ لوگوں سے معافی مانگیں گے اور اپنی اصلاح کریں گے, رجوع کریں گے اپنے اس غلط قول سے. لیکن اگر یہ بات سچ ثابت ہو جائے تو پھر آپ لوگوں نے کیوں باطل کو پکڑا ہوا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف کسی گروہ کو خوش کرنے کے لیے, کسی امام کو خوش کرنے کے لیے؟ یہ گروہ اور یہ امام کیا قیامت کے دن کوئی کام آ سکتے ہیں؟ جس دن یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, اگر کوئی کسی کا کام آ سکتا اس دن تو اولاد کام آتی نا, آپ کا مال کام آتا. زندگی ساری بغیر تحقیق کیے ہوئے حلال سے آ رہے, حرام سے آ رہے مال آپ نے جو کمایا ہے یہ آپ کا کام آ سکتا ہے؟ نہ اولاد کام آ رہی ہے اس دن, نہ مال کام آ رہا ہے. آپ کے والدین ہیں, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. اخی بھائی, امہ و ابی والدین, صاحبتہ بیوی, بنی اولاد. یفر جانتے ہیں, فرار کسے کہتے ہیں؟ مجرم مفرور ہے, بھاگا ہوا ہے, دیکھ کے بھاگے گا. ارے جن کے لیے زندگی ساری حرام کمایا ہے, جن کے لیے اپنا سر جھکایا ہے, مٹی کے ساتھ مٹی بن کر محنت کی ہے ان کے دل جیتنے کے لیے, آخر اس دن میں کون سی ایسی خاصیت ہے کہ ان کو اپنے پیاروں کو دیکھ کر بھاگنا ہے؟ تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ نہیں کام آئیں گے. جس دن جھگڑا ہوگا ان لوگوں کا جن کی اتباع کی گئی اور ان لوگوں کا جنہوں نے اتباع کی, یہ سورہ بقرہ میں آیا ہے, جنہوں نے اتباع کی کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گمراہ کیا, ان کو زیادہ عذاب ملنا چاہیے. جن کی اتباع کی گئی کہیں گے اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے پیروی کی, ہم نے کبھی کو مجبور کیا, وہ بھی بری ہو جائیں گے میرے بھائی. لیکن مشکل یہ ہے, یہ قرآن مجید کی آیت واضح ہے میرے بھائیوں, واضح آیات ہیں, لیکن جب امت جہالت کے دلدل میں غرق ہو چکی ہے اور علم ان کے سامنے ہے وہ سمجھنا نہیں چاہتے, کیونکہ راستے میں راستہ کاٹنے والے لوگ ہیں. جیسے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ صوفی جو ہیں, بعض صوفی جو ہیں وہ اپنے متبعین کے راستے کاٹتے ہیں. راستے کاٹنے جانتے ہیں آپ کسے کہتے ہیں؟ قطع الطرق. کیا ہوتے ہیں؟ ڈکیت. جو ڈکیتی کرتے ہیں لوگوں کے راستے کاٹ کر ان کا مال چھین لیتے ہیں, یہ ڈکیت ہوتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں یہ لوگوں کا دین چھینتے ہیں, ایمان چھینتے ہیں, لوگوں کا راستہ روک روک کے. قرآن مجید کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی, کہتے ہیں بھائی اس کے تو 15 علوم کی ضرورت ہے, آپ نے کہاں قرآن کو سمجھنا ہے, یہ آپ لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. ہاں آپ عالم کی طرف جائیں, وہی آپ کو قرآن جیسے سمجھے ویسے سمجھو, پھر آپ نے قرآن کے ترجمہ تفسیر کیسے کرنی ہے؟ جو اس کا اندر عقیدہ ہے, جس راستے منہج پر وہ چلتے اس کے مطابق وہ اس کی اپنی مرضی سے تعویل بھی کرے گا اور کہیں کہیں تحریف بھی کر لے گا. آج رافضی کو دیکھیں, قرآن مجید کی آیتیں بیان کرتے ہیں اپنے باطل کی دلیل بیان کرتے ہوئے. آپ قادیانیوں کو دیکھیں, اپنے باطل کس طریقے سے پھیلا رہے ہیں. کیا وہ تورات انجیل سے دلائل بیان کرتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ قرآن مجید کی آیتیں لے کے آتے ہیں میرے بھائی, احادیث لے کے آتے ہیں, گرچہ وہ ضعیف احادیث کیوں نہ ہو. اب جاہل کو کیا پتہ ہو تو کہیں کہ اللہ کی کلام تلاوت ہو رہی ہے, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہو رہی ہے, بس یہ حق ہے, بات یہ نہیں. اسے یاد رکھیں, کوئی کسی کا کام نہ آئے گا. ابھی وقت ہے, توبہ کے دروازے کھلے ہیں, کسی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. توبہ کے لیے اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے اپنے دل کے اندر ندامت کریں اور اللہ تعالیٰ سے عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ ابھی جو کچھ بھی ہو گیا, مجھ سے غلطی ہوئی, میں اس کی معافی مانگتا ہوں, میری بخشش کر دیجئے, تو غفور الرحیم ہے, تیرے سوا کوئی مغفرت کرنے والا نہیں ہے. اللہ کی قسم, اللہ تعالیٰ اتنے عظیم رحیم غفور کریم ذات ہیں کہ آپ کے ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا, بشرط یہ کہ عزم کے ساتھ توبہ کرنی ہے, جسے کہتے ہیں التوبۃ النصوح, سچی توبہ. کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں, کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں, اس رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کو راضی کرتے ہوئے اندر کی طرف رجوع کریں. بس ہمارا تو یہ ایک چھوٹی سی دعوت ہے, ہم بار بار انفرادی طور پر اجتماعی طور پر یہی بات کرتے رہتے ہیں. انسان جو زندگی گزار چکا ہے پیچھے, اگر صرف اسی کو دیکھتا رہے گا تو کبھی وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. بھی جو پیچھے گزر چکا ہے وہ گزر چکا ہے, گزرے دن کبھی واپس نہیں آتی. آپ کی عمر 40 سال ہے, آپ کے 20 سال والی عمر نہیں آ سکتی. اگر آپ کی عمر 60 سال ہے تو وہ 40 سال والی نہیں آ سکتی. آپ آگے کی طرف جا رہے ہیں, قبر آپ کے روزانہ قریب آ رہی ہے. جتنے دن گزر رہے ہیں اتنے ہی آپ دنیا سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور آخرت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں آپ نے کیا کیا ہے اور آخرت کے لیے آپ نے کیا کیا ہے. اگر صرف دنیا ہی کے متعلق سوچتے رہیں گے تو آخرت کے متعلق کب سوچیں گے آپ؟ واپس آتے ہیں درس کی طرف. نمبر 3, شرک ظلم عظیم ہے, ظلم عظیم ہے, سب سے بڑا ظلم ہے. نمبر 4, اگر دعا مطلقاً, اگر دعا کا لفظ مطلقاً استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے عبادت. نمبر 5, شرک کا معنی ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا. یہ کہاں سے لیا؟ من دون اللہ. تدعو, تدعو کا مطلب عبادت ہے, من دون اللہ غیر اللہ. شرک کیا ہوتا ہے؟ غیر اللہ کی عبادت کرنا. اسے آیت کریمہ میں اور جو بعض لوگوں کے ذہن میں شرکیہ تعریف ہے کہ شرک کا مطلب ہے بتوں کی عبادت, یہ غلط مفہوم ہے. بتوں کی تخصیص کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے میرے بھائیو. قرآن مجید میں جب شرک کی مذمت کی گئی ہے, شرک سے آگاہ کیا گیا ہے, شرک سے منع کیا گیا ہے, تو بتوں کا لفظ بھی آیا ہے. وجنوب بنی و بنی ان نعبد الاصنام, ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں یہاں پہ اسلام کا لفظ یعنی بت ہے. لیکن اکثر آیات میں من دون اللہ کا لفظ آیا ہے اور الفاظ العموم استعمال کیے گئے ہیں, جیسے کہ آگے بیان ہوگا اگلے دروس میں. یعنی بت بھی شامل ہیں, صرف بت نہیں ہے. اور یہاں پر اکثر لوگوں کو غلطی ہوئی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ شرک کا مطلب ہے بتوں کی عبادت کرنا. اگر بتوں کی عبادت نہیں ہے تو شرک نہیں ہے. اس لیے اولیاء کے لیے بکرا ذبح کرنا, اولیاء کے لیے منت ماننا, اولیاء کو پکارنا, دعا کرنا, استغاثہ کرنا, یہ عین توحید شرک ہو نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ اصل میں قرآن مجید میں جو منع کیا گیا وہ بتوں کی عبادت سے منع کیا گیا ہے. ابو جہل ابو لہب کس کو پکارتے تھے؟ بتوں کو پکارتے تھے. یہ لات یا عزی حبل کیا تھے؟ بت تھے. نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو شرک ہوا تھا لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے. نوح علیہ السلام نے ان کو آگاہ کیا, منع کیا, جب انہوں نے انکار کیا تو طوفان آیا, وہ سب کو غرق کر دیا. تو شرک کا مطلب ہے بتوں کی عبادت. لیکن جب ہم سب ساری آیات کو جمع کرتے ہیں, جیسا کہ سلف صالحین کا منہج رہا ہے کہ ایک موضوع پر جب بات کرتے ہیں تو اس موضوع کے متعلق ساری آیات کو جمع کرتے ہیں قرآن مجید میں سے, اور احادیث کو بھی جمع کرتے ہیں, جو صحیح ہے ان کو محفوظ کرتے ہیں اور جو ضعیف ہیں ان کو الگ کر دیتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں اس مسئلے کے متعلق اللہ نے کیا فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. تو جب اس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے تو ہمیں یہ علم ہوا ہے کہ شرک کا مطلب ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا. اور عبادت کا مفہوم پچھلے درس میں گزر چکا ہے. عبادت کسے کہتے ہیں, کتنے قسمیں ہیں, وہ پچھلے آپ رجوع کر کے انشاءاللہ سن سکتے ہیں, اور تفصیل بھی, مزید تفصیل جو ہے وہ اصول اثرات کے شرح میں بھی عبادت پہ جو ہم نے بات کی تھی اس وقت بھی تفصیل بیان کی تھی. نمبر 6, غیر اللہ کو پکارنا حرام ہے. اس آیت کریمہ میں 4 وجوہات ہیں. نمبر 1, لا تدعو, نہیں. نہیں کس لیے ہوتا ہے؟ تحریم کے لیے ہوتا ہے. نمبر 2, غیر اللہ سے نفع حاصل کرنے کی نفی, لا ينفعك. پہلے نہیں ہے, لا تدعو, نہ پکارو, منع کیا گیا ہے, اور نہیں ہوتا تحریم کے لیے. دوسری وجہ ہے حرمت کی, غیر اللہ سے نفع کی نفی, کہ نفع صرف اللہ تعالیٰ ہی پہنچا سکتے ہیں, غیر اللہ نفع نہیں پہنچا سکتا. نمبر 3, نقصان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی دور کر سکتا ہے. اس کی نفی کے کوئی بھی ذات اللہ تعالیٰ کے سوا نقصان دور کر سکتی ہے. نمبر 4, جس نے ایسا کیا وہ ظالم ہے, یعنی وہ مشرک ہے. جس نے ایسا کیا وہ مشرک ہے, اور شرک ظلم عظیم ہے. سب سے بڑا حرام, سب سے پہلا حرام محرمات میں سے کیا ہے؟ شرک ہے. تو ان 4 وجوہات سے غیر اللہ کو پکارنا حرام ہے. اسی ایک ہی آیت میں شک نشان لگا لیں, لا تدعو کے اوپر 1 لکھیں, لا ينفعك 2, لا يضرك 3, من الظالمین 4. تو یہ 4 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے غیر اللہ کو پکارنا حرام ہے. لا تدعو کے اوپر 1, لا تدعو 1, لا ينفعك دو، لا يضرك تين، من الظالمين شار. نمبر سات، شرک کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب یہ ہے، شرک کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی ذات اللہ تعالیٰ کے سوا نفع پہنچا سکتی ہے یا نقصان دور کر سکتی ہے. یعنی بنیادی وجہ جو ہے شرک کی کیا ہے؟ یہ اعتقاد کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ذات نفع پہنچا سکتی ہے یا نقصان دور کر سکتی ہے. دوسرے لفظوں میں، اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، تب تو شرک ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جب یہ یقین ہے ہی نہیں، تب تو پاؤں پھسلتا ہے. نمبر آٹھ، شرک کے خطرے کی دلیل، کہ شرک سب سے بڑا خطرناک گناہ ہے. وہ کیسے؟ یہ کہاں سے لیا؟ پوری آیت کا مفہوم کیا ہے؟ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسے سخت الفاظ استعمال کیے گئے، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو یہ عام بات کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یہ ایک عظیم خطرے کے لیے، عظیم خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے. نمبر نو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں. الا یہ کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے. کوئی بھی انسان دیکھ لیں، انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو نقصان سے بچائے اور نفع پہنچائے. کوئی بھی عقل والا انسان کبھی بھی اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور نہ ہی نفع سے دور کرے گا. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہے، وہ تو آپ کو مل کر ہی رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے. آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ انجینئر بنیں، پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ انجینئر بنانا چاہتے ہو تو بن جاتا ہے، اور جس کو نہیں بنانا چاہتے ہو کبھی بن نہیں سکتا. آپ دیکھ لیں، اب بچوں سے پوچھیں بھی آپ کیا بننا چاہتے ہیں بڑے ہو کر، اکثر بچے کہتے ہیں ڈاکٹر یا انجینئر یا پائلٹ. مثال کے طور پہ لاکھوں لوگ محنت کرتے ہیں، بندے کتنی ہیں؟ کیا خیال ہے؟ لاکھوں لوگ تمنا کرتے ہیں لیکن ہزاروں کی تعداد میں بنتے ہیں، وہ باقی کہاں گئے؟ تو اس لیے انسان اپنی مرضی سے اپنے آپ کو نفع نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا. جب یہ مخلوق ضعیف ہے، کمزور ہے، محتاج ہے، محتاج کیسے ہے؟ جب اپنے آپ کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، محتاج ہے کہ نہیں؟ تو اپنے رب کا محتاج ہے نا، تو ہم دعا کیوں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے؟ کیا خیال ہے؟ جب ہم امتحان شروع ہوتے ہیں نا، تو نمازوں کی پابندی ہو جاتی ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے اور پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. اچھی بات ہے، چلو کبھی تو سوچ آتی ہے نا. پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. آخر کیوں پکارتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ توفیق دینے والی ذات، کامیاب کرنے والی ذات، نفع نقصان کی مالک جو ذات ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے. ہم نے صرف کوشش کرنی ہے، باقی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ خود مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، خود محتاج ہے. اپنی زندگی میں کتنی مشکلات سامنے آئیں، جنگ کے موقع پر تکلیفیں ہوئیں، اپنے پیارے بچھڑ گئے، سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، بلکہ صرف شہید نہیں کر دیا گیا، ان کے جگر پیٹ کو بھی چاک کیا گیا، جگر کو بھی کاٹا گیا، کان بھی کاٹ دیے گئے، ناک بھی کاٹ دیا گیا. اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. مشکل ہے کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہتر، داڑھی تر ہو گئی. اپنا بیٹا ابراہیم کو اٹھائے ہوئے اپنے ہاتھ پر، اللہ عنہ ہاتھ میں اٹھائے ہوئے، سانس نکل رہی ہے، اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں. بھئی یہ مشکل نہیں ہے؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کی حالت دیکھ سکتا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹا بچہ، معصوم بچہ ہاتھ میں اٹھائے ہوئے. اگر مشکل کشا ہوتے، حاجت روا ہوتے، تو اپنی مدد نہ کرتے؟ اگر کسی کو زندگی دے سکتے تو اپنے بیٹے کو کیوں محروم کیا اس زندگی سے؟ اپنے آپ کو کیوں محروم کیا کہ اولاد چلی گئی؟ اپنے آپ کو اس مشکل سے کیوں آزادی نہیں دلائی؟ تو یہ قاعدہ ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، تو پھر کسی اور کے لیے بھی مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، تو ان کے بعد میں آنے والے لوگوں کا کیا حال ہونا چاہیے؟ نمبر 10، عبادت کا حقدار، عبادت کی حقدار صرف وہی ذات ہے جو نفع نقصان کا مالک ہے. وہ یاد رکھیں، نفع نقصان، مشکل کشائی، حاجت روائی، پیدا کرنے والا، رزق عطا کرنے والا، تدبیر کرنے والا، یہ جو صفات ہیں اسے کہتے ہیں صفات الربوبیہ. یہ رب کی صفات ہیں، ربوبیت کی صفات ہیں. تو جس ذات میں یہ صفات پائی جائیں، اسی ذات کی عبادت کرنی چاہیے، اسی ذات کی بندگی کرنی چاہیے. نمبر 11، اسی آیت کریمہ میں ایک قاعدہ ہے، توحید الربوبیہ یستلزم توحید الالوہیہ. یہ قاعدہ ہے، یعنی جو لوگ توحید الربوبیت پر ایمان لے آتے ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ توحید عبادت پر بھی ایمان لائیں. اسی قاعدے کو ابو جہل نے جھٹلایا، جہالت کے باپ نے، بلکہ جہالت کے باپ کا لقب ابو جہل، یہ کنیت ابو جہل کیوں ہے جانتے ہیں؟ ابو جہل کو ابوالحکم کہا جاتا تھا، حکیم تھا، قریش کا سردار تھا. اب کیا سمجھتے ہیں کہ عقل والے عربی اپنا سردار اس شخص کو بنائیں گے جو صرف جاہل نہیں بلکہ جہالت کا باپ ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہرگز نہیں. جب ابو جہل نے اس قاعدے کو نہ سمجھا تو جہالت کا باپ نکلا. کیوں؟ کیونکہ ابو جہل مانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی رزق عطا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی تدبیر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ ہی زندگی موت کا مالک ہے. جانتا تھا وہ، وہ یہ جانتا تھا کہ زمین آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان سے سوال کرتے ہو کہ زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا، وہ جواب میں ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ. سوال کرنے والا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سوال کسے کیا جا رہا ہے؟ ابو جہل، ابو لہب سے، مشرکین عرب سے. جواب دینے والے یہ مشرکین عرب ہیں، جواب میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کو صرف یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم یہ مان چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ خالق مالک و تدبیر کرنے والا ہے، نفع و نقصان کا مالک ہے، تو عبادت بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرو، پکارا بھی صرف اللہ تعالیٰ کو، مدد بھی صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو، قربانی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرو، نظر و نیاز بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرو، توکل صرف اللہ تعالیٰ پر کرو، ڈرو بھی صرف اللہ تعالیٰ سے. انہوں نے کہا اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. ابو جہل نے کہا کیا سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود کی ہم عبادت کریں؟ یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ ہم نہیں ماننے والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابو جہل ہے. تو یاد رکھیں، واضح قاعدہ ہے، قاعدہ یہ ہے جو نفع نقصان کا مالک ہے وہ ہے عبادت کے لائق ہے. آسان لفظوں میں، کیونکہ عربی کے الفاظ شاید کسی کے لیے مشکل ہو کہ توحید الربوبیہ یستلزم توحید الالوہیہ، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ جو ذات نفع نقصان، یعنی جو نفع نقصان کا مالک ہے وہ ہے عبادت کے لائق ہے. اگر آپ کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نفع نقصان کا مالک ہے، تو اس ایمان کی وجہ سے آپ پر لازم ہے یہ بھی مانو کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے. اور ابو طالب کی وفات کا قصہ مشہور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی کہ ابو طالب ان کا چچا مسلمان ہو جائے، لیکن آخری وقت میں بھی ابو جہل نے اپنا کام کر دکھایا. اور ابو طالب نے کہا علی ملت عبد المطلب، میں مر رہا ہوں اپنے دادے اپنے والد کی ملت پر. عبد المطلب ان کے والد تھے، انہیں کی ملت پر میں مر رہا ہوں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کو فائدہ پہنچا سکے تھے یا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے تھے؟ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ قیامت کے دن جہنم میں سب سے کم عذاب اس شخص کو ملے گا جس کے پاؤں کے نیچے دو انگارے رکھ دیے جائیں گے، ان کی وجہ سے اس شخص کا دماغ ابل جائے گا. یہ سب سے کم عذاب ہے. اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ وہ ابو طالب ہوں گے. عذاب کی تخفیف ہوئی ہے لیکن جہنم سے نہ نکل سکے. یاد رکھیں جہنم اتنی بڑی سزا اور عذاب کی جگہ ہے، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے اور ہمیں پناہ دے جہنم سے، جہنم کے عذاب سے، کہ اگر کسی کو صرف ایک ٹبکی دے دی جائے پھر نکالا جائے. ٹبکی جانتے ہیں؟ ایک ٹبکی اندر ایسا کیا پھر باہر نکالا، کتنے سیکنڈ لگتے ہیں؟ دو سیکنڈ شاید، ایک نیچے کے لیے ایک اوپر کے لیے، بس. تو دنیا جہان کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اور آسائشیں ہیں وہ ساری کی ساری ختم. جیسے ایک روایت میں آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بلائے گا جو دنیا کا امیر ترین منعم ترین انسان تھا. ہر قسم کی نعمت اس بندے کے پاس، ہر قسم کی نعمت، کبھی کوئی تکلیف دیکھی نہیں، لیکن ہوگا جہنمیوں میں سے. اور اسے ایک ٹبکی دے گا جہنم کے اندر، پھر نکال دے گا اور سوال کرے گا، اے میرے بندے بتا، کبھی تم نے اپنی زندگی میں اچھائی اور نعمت دیکھی؟ جس کہ اللہ تعالیٰ تیری جلال اور عزت کی قسم، مجھے پتہ نہیں کہ خوشی ہوتی کیا ہے، نعمتیں ہوتی ہی کیا ہے. یہ وہ شخص ہے جس نے زندگی ساری خیر میں گزاری. یعنی دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ دیکھے کون ہوگا جس کے جسم پر کبھی مچھر بھی نہ بیٹھا ہو, جس کو کوئی تھوڑی سی تکلیف بھی نہ پہنچی ہو. آپ سوچیں ذرا, اگر کوئی ایسا شخص کوئی ہے جو اس حالت میں مرا ہے کہ اس کے کفن میں بھی بڑے خوبصورت طریقے کا فارم لگا ہوا ہے, ایئر کنڈیشن لگا, پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کرا, جیسے کہ آج کل بعض ملکوں میں کرتے ہیں. میں نے سنا کہ فلپائن میں ایک کمرہ ہوتا ہے, قبر جو ہے کمرہ ہے, اس میں تابوت کو رکھ دیتے ہیں, اس قبر میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے اور اس میں کھانے پینے کی چیزیں, جو وہ شخص کھاتا تھا, جو اس نے جو لباس اس کو پسند تھا, سب کچھ اس کے جیسے یہ کمرہ ویسے کمرے کے اندر اس کو رکھا ہوا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی بھی وہی زندگی گزار رہا ہے جو دنیا میں گزارتا تھا, بلکہ اس سے اچھی زندگی گزار رہا ہے. بہر لوگوں کے باطل عقائد ہیں سبحان اللہ. تو وہ شخص برداشت نہیں کر سکے گا اور کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تیرے عزت کی قسم ہے, میں نے کبھی خیر دیکھے نہیں, ہوتا کیا ہے, مجھے کیا پتا خیر کیا ہوتا ہے, نعمت ہوتی کیا ہے, مجھے کیا پتا. تو جو جہنم میں رہے گا اور دونوں پاؤں کے نیچے انگارے رکھے جائیں گے, دماغ ابل جائے گا, کیا حالت ہوگی. یاد رکھیں, اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے مالک ہوتے اور کسی کے لیے شفاعت کر سکتے تو کون حقدار تھا؟ ابو طالب حقدار تھا, جنہوں نے زندگی ساری اپنے پیارے بھتیجے کے دفاع میں گزاری, دشمنی کی, پورے قوم سے دشمنی کی. 3 سال ابو طالب کے خاندان کو جب محاصرہ کر دیا گیا شعب ابی طالب میں, 3 سال مسلم کافر سب شامل تھے. دیکھیں کفر جب ہٹ دھرمی پہ آتا ہے تو وہ اپنے کافروں کو بھی بھول جاتا ہے, اور کافر جب حمیت پہ آ جاتے ہیں تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ مسلم ہے کون ہے, حمیت ہے, تعصب ہے. ان کا ٹھیک ہے, اسے شادی نہیں کرنی, نہ تجارت کرنی ہے, سب کچھ بند کر دو. جیسے کسی کو نظر بند کر دیا جاتا ہے نا, نہ باہر نکل سکتے, نہ کوئی ان کو مل سکتا ہے. 3 سال رہے ہیں, پتے کھا گئے, جلد بھی کھا گئے, جانور کی جو جلد ہے یہ بھی بھوکے سے کھا گئے, کچھ نہیں لے سکتے. اب وہ طالب بھی ساتھ, اپنے بھتیجوں کو نہیں چھوڑیں گے, کچھ بھی ہو جائے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آخری وقت تک بھی, ابو طالب کے آخری وقت تک بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہے کہ یہ اسلام قبول کر لے. اے میرے چاچا, ایک مرتبہ کہہ دو لا الہ الا اللہ, کوئی حجت تو میرے پاس ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کروں میرے چاچا کو بخش دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے مالک نہیں, اگر ہوتے تو چاچا سب سے پہلے حقدار تھے. لیکن ظالموں نے, مخالفین نے, جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو انہوں نے چور راستہ نکال لیا. وہ کہتے ہیں ابو طالب رضی اللہ عنہ, کتابوں میں یہی لکھتے ہیں اور اپنی تقاریر میں بھی یہی بیان کرتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت میں کہتے ہیں ہم نہیں مانتے, یہ من گھڑت روایت ہے, یہ وہابی جو ہے یہ ناانصافی کرتے ہیں, ہماری روایت ساری ضعیف ہے اور ان کی روایت ساری کی ساری صحیح ہے. جب بھی ہم کوئی مسئلہ پیش کرتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے, جب بھی حدیث پیش کرتے ہیں یہ ضعیف ہے, اور ان کی جو بھی بات ہے وہ سچ ہے, ان کی حدیث سارے صحیح ہیں, ہم بھی نہیں مانتے. جاؤ, جیسے کہ منڈی میں کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں نا, کہتے ہیں اس کی اتنی قیمت ہو, کہتے ہیں اس لیے اتنی قیمت ہے, کہتے دینے دے ورنہ میں جا رہا ہوں. بھائی بات ایسی نہیں ہے, یہ دین کی بات ہے. دنیا کے مطابق تو آپ ایسا کر سکتے ہیں, لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی ہے. قرآن مجید کے بعد حدیث کا درجہ ہے, اور دونوں وحی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے تجھ پر اتارا ہے کتاب یعنی قرآن مجید, اور حکمت یعنی حدیث. سورۃ بقرہ, سورۃ النساء نمبر 103, اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اور صحیح حدیث اتاری ہے، یہ دونوں وحی ہیں، جس کا سورۃ نساء نمبر 103 میں اللہ نے بیان کیا ہے، اور سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تو جس نے کسی حدیث کو جھٹلایا ہے وہ یہ ذہن میں ضرور یہ بات رکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کو جھٹلا رہا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو اس سے پہلے کہ ہم یہ کہیں کہ حدیث ضعیف ہے، ہم پوری سند بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے، یہ شخص ضعیف ہے، یہ شخص جھوٹا ہے، یہ شخص متروک ہے، یہ شخص وضاع ہے، دجال ہے، حافظہ کمزور ہے، بدعتی ہے، فاسق ہے، جو بھی حدیث کو ضعیف کرنے کی وجہ ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں. دیکھیں کاش آپ لوگ بھی یہی راستہ اپناتے، کیونکہ یہ راستہ محدثین کا، محدثین کا راستہ کیا ہے کہ جب کسی حدیث کی تحقیق کرتے ہیں کہ صحیح ہے یا ضعیف ہے تو ساتھ دلیل بیان کرتے ہیں، ضعیف ہے تو ضعف کی وجہ بیان کرتے ہیں اور راوی کا نام بیان کرتے ہیں کہ اس شخص کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے. کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں حدیث کے دو حصے ہیں، ایک ہے سند، ایک ہے متن. سند راویوں کی وہ سلسلہ، وہ چین ہے جس میں استاد اپنے شاگرد سے بیان کرتا ہے، اور وہ اپنے استاد سے، وہ اپنے استاد سے، پھر صحابی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب آپ کسی روایت کو غلط ثابت کرنا چاہیں تو محدثین کے راستے کو اپنائیں، کہ بات حدیث کی ہو رہی ہے تو بات محدثین ہی کی مانی جائے گی. جیسا کہ آپ میڈیکل کی بات کرنا چاہتے ہیں اور کسی انجینئر سے جا کے سوال کرتے ہیں تو زیادتی ہے نا. اگر آپ میڈیکل کی بات کرتے ہیں تو میڈیکل فیلڈ والوں سے ہی آپ رابطہ کریں، فتویٰ لینا ہے تو ان سے لیں جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں. آپ نے فتویٰ لینا ہے میڈیسن کے بارے میں اور پوچھ لیں انجینئر سے، یہ ناانصافی ہے. جیسا کہ آپ میڈیسن کے فتوے کے لیے ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں، ویسے ہی ہماری گزارش ہے حدیث کے معاملات میں آپ محدثین کی طرف رجوع کریں. اگر نہیں کرتے تو ان کے راستے کو تو اپنائیں کم سے کم. جب ہم کہتے ہیں آپ کی یہ حدیث ضعیف ہے، آپ کے یہ مسئلہ غلط ہے، آپ کی دلیل کی غلطی کی وجہ یہی یا ضعف کی وجہ یہ ہے، تو آپ بھی ہمیں بیان کریں صحیح مسلم کی یہ جو روایت ہے اس کا ضعف کی وجہ کیا ہے. اب آپ پر واجب ہے ہمیں بتائیں کہ یہ جو پوری چین ہے راویوں کی، اس میں سے ایک جھوٹا یا ضعیف یا حافظہ کمزور، جو بھی آپ جرح کرنا چاہیں آپ کو کرنی ہوگی. امام مسلم سے لیں سب سے پہلے، ان کا استاد، پھر ان کا استاد، پھر ان کا استاد، پھر ان کا استاد، پھر تابعی، پھر صحابی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں کر سکتے تو یاد رکھیں وحی کو جھٹلانا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا خطرہ ہے. وحی کو جھٹلانے والا جان بوجھ کے علم حاصل کرنے کے بعد دار اسلام سے خارج ہے، میرے بھائی یاد رکھیں. نمبر 12 آخر میں ایک قاعدہ ہے، السیاق من المقیدات، کہ سیاق اور سباق جو ہوتا ہے آیت کے حدیث کا وہ قید کر دیتے ہیں معنی کو، معنی مقید ہو جاتا ہے. یہاں پر ظلم کا مطلب من الظالمین ہم نے کہا شرک ہے، حالانکہ ظلم مطلقا استعمال کیا گیا ہے، تو ہم نے شرک کی قید کیوں لگائی؟ کیونکہ سیاق سے کیا آ رہا ہے، غیر اللہ کو پکارنا، نفع نقصان کی بات ہو رہی ہے، تو ظلم کیونکہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، کسی ذات میں نفع نقصان کا عقیدہ رکھنا اللہ تعالیٰ کے سوا شرک ہے، پھر ظالمین کا لفظ آیا. تو سورۃ لقمان کی آیت اس آیت کی تفسیر کرتی ہے ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے. اگلی آیت میں سورۃ یونس آیت نمبر 107 میں اس آیت کے بعد ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فلا کاشف الا هو. اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور نہیں کر سکتا. وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ, اور اگر وہ تمہارے ساتھ اچھائی یا بھلائی کرنا چاہے, فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, تو کوئی اس کے فضل کو روک نہیں سکتا. يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَنْشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ, وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ, اور وہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. جو باتیں گزر گئیں وہ دوبارہ نہیں دہراؤں گا کیونکہ دونوں آیتیں ملتی جلتی ہیں, لیکن اس میں جو اہم باتیں ہیں وہ یہ ہیں. اوپر والی آیت میں اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں, نہ پکارو نہ عبادت کرو من دون اللہ, غیر اللہ کی کسی کی بھی نہیں. اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو کون سی وہ ذات ہے جو اس کو دور کر سکتی ہے؟ فرق سمجھا ہے دونوں میں؟ پہلے آیت میں تو منع کیا اللہ تعالیٰ نے, اب منع کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جب کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں تو کوئی بھی ایسی دوسری ذات نہیں جو اس کے برابر ہے. بات سمجھے ذرا, برابر وہی ذات ہوگی نا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا نقصان چاہے, دوسری ذات اس نقصان کو دور کرنا چاہے اور دور کر دے. اللہ تعالیٰ کسی کا خیر چاہے, دوسری ذات اس خیر کو روکنا چاہے. بات سمجھ آئی ہے نا؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ اس بات کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے عاجز کر دینے والی بات, جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کو عاجز کرنا ہے. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں نقصان پہنچاؤں, یمسسک اللہ بضر, اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان تکلیف پہنچانا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا. کیونکہ اسے کہتے ہیں دیکھیں دلیل التمانن, یہ بھی ایک عقلی دلیل ہے کہ اگر دو رب ہوتے, عقل ناممکن ہے عقلا, اس لیے جو لوگ عقل کو آگے کرتے ہیں وہ عقل سے ہی مار کھاتے ہیں. شرائط تو ہم نے بہت سارے دعوے بیان کی ہے, بار بار کرتے ہیں اور نصوص کی شرح بھی کر رہے ہیں, لیکن جو لوگ عقل کو آگے کرتے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں اگر ایک سے زیادہ رب ہوتا تو ایک رب اپنی مخلوق کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, دوسرا رب اس کو روکنا چاہتا ہے. اب کتنی پاسبلٹیز ہیں دیکھیں, اگر پہلا رب نقصان پہنچا لے تو دوسرا ضعیف ہے اور ضعیف رب ہو نہیں سکتا, تو پہلے رب ٹھہرا دوسرا مربوب ٹھہرا. اگر پہلا نقصان پہنچانا چاہے دوسرا اسے دور کر دے تو پہلا ضعیف ہے دوسرا رب ہے. بیک وقت نقصان بھی ہو اور دور بھی ہو دونوں وہ عمل کر سکے, یہ ناممکن ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ بیک وقت دونوں نہ کر سکے یا ضعف کی انتہا ہے. تو چار پاسبلٹیز ہیں اور چار میں صرف ایک ہی چیز ثابت ہو سکتی ہے اور وہ ہے, وہ یہ ہے کہ رب صرف ایک ہی ہو سکتا ہے. کیا خیال ہے, کس کو اعتراض ہے اس پہ؟ اسے کو نہیں. اسے کہتے دلیل التمانع, ہو ہی نہیں سکتا عقلا بھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسری ذات بھی ہے, ہو نہیں سکتا. اچھا یہ تو ناممکن ہے. اب آتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. پہلی بات تو واضح, سورج کی طرح سمجھتے ہیں. اب جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے مشکل کشا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو, علی مشکل کشا کنارہ آپ سنتے ہیں, اب علی کسی کو اولاد دینا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے روکنا چاہتا ہے، تو دیکھ مشکل شاہ ایک ہی ہو سکتا، دو نہیں ہو سکتے، یاد رکھیں. اگر اللہ تعالیٰ روک دے تو مشکل شاہ علی نہیں، اور اگر علی اولاد دے دے تو اللہ تعالیٰ مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، کن فیکون کا مالک نہیں. دونوں ٹکرا جائیں، دونوں نہ کر سکے، دونوں ضعیف ہیں. ایک ہی وقت میں اولاد ہو اور نہ بھی ہو، یہ ہو نہیں سکتا، ناممکن ہے. اس لیے مشکل کشا صرف ایک ہی ذات ہے، دو نہیں ہو سکتی. وہ کہتے ہیں جب اجازت دے دے تو اللہ تعالیٰ منع کیوں کرے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا ہے اپنے بندوں کو، اس کو بیان بھی کیا ہے وہ کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت، احکم الحاکمین کی حکمت یہ کبھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت، اپنا حق، اپنا حصہ، اپنی خاصیت کسی مخلوق کو دے دے. میرے بھائی مخلوق تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عرض کی، اللہ تعالیٰ کلام تو کر لیا، وہ لطف تو تیری نعمت تھی، میں دیدار کرنا چاہتا ہوں. تڑپ ہوتی ہے نا، آواز آ رہی ہے لیکن دیکھ نہیں رہے. ایک عرض تھی. اب مجھے بتائیں کیا زیادہ، عقل والوں سے میں سوال کر رہا ہوں، کیا زیادہ آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو دکھا دیتے، دیدار کروا دیتے اپنے پیارے اول العزم انبیاء موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، یا اپنی مشکل کشائی کسی مخلوق کو دے دیتے؟ دیدار کرنے میں یا دیدار کروانے میں مشکل کشائی نہیں جاتی، لیکن احکم الحاکمین کی حکمت یہی نہیں میرے بھائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خاصیت مخلوق برداشت نہیں کر سکتے. اسے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اس پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ تھم گیا، بڑی مخلوق ہے نا پہاڑ، پتھر ہیں سارے، انسان تو گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ پہاڑ تھم گیا جس کو تم دیکھ رہے ہو، تو پھر ٹھیک ہے، دیکھ لینا، پھر تم بھی دیکھ سکتے ہو. فلما تجلى رب للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. تجلی، نور کی ایک کرن اس پہاڑ کو لگی، پہاڑ ذرہ ذرہ ہو گیا، پہاڑ ذرہ ذرہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کو پھٹتے ہوئے جب دیکھا، بے ہوش ہو گئے. میرے بھائی مخلوق کہاں اٹھا سکتے ہیں؟ مخلوق تو دیدار کرنے سے عاجز ہے، اور کون سی مخلوق ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جس کے لیے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستہ بنایا، پتھر سے پانی نکالا، آسمان سے مینڈک کی بارش، جوؤں کی بارش، لاٹھی کو سانپ بنا دیا، ہاتھ کو سفید کر دیا، یہ سارے آیات و معجزات، عقل کو حیران کرنے والے معجزات، عاجز کر دینے والے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو دیے، عطا کیے، لیکن دیدار نہ کروایا. کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں کوئی رب کو دیکھ نہیں سکتا، جسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. قیامت کے دن مومن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور سب سے بڑی نعمت اس مومن کے لیے ہے جنت میں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رحم و کرم سے جنت میں داخل کرتے ہیں. ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اپنے رحم و کرم سے، ہم اس قابل نہیں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ہماری حالت پر رحم کرتے ہوئے ہمیں جنت میں داخل کر دے، ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو سب سے بڑی نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، تو جنت میں ہو سکتا ہے، اور جنت میں یہ حالت نہیں ہوتی، وہ آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیاوی زندگی. دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. جب دنیا میں کوئی دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا پردہ ہے نور، اگر پردہ ہٹ جائے تو جہاں تک نظر جاتی وہ سب جل جائے، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب کچھ جل جائے. تو مشکل کشائی، حاجت روائی، اللہ تعالیٰ کی یہ ربوبیت کی صفات کوئی مخلوق برداشت کر سکتا ہے؟ اور اگر کسی کو عطا ہوتی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کون بہتر ہے؟ سیدنا علی، عبد القادر جیلانی، سبحان اللہ. تو قاعدہ لکھا آخر میں، اچھا یہاں پہ تھے. جی ہاں، یصیب بہ من یشاء من عباده، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے نقصان پہنچا دے، جس کو چاہے نفع پہنچا دے. کوئی روک نہیں سکتا، دوسرے کوئی ذات ہے ہی نہیں علی الاطلاق. کیوں؟ وہو الغفور الرحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. اور اس آیت میں چار پہلے وجوہات تھی، غیر لوگوں کو پکارنا حرام ہے، دو اس میں ہیں، ٹوٹل چھ ہو گئے دو آیتوں میں. تو پانچویں وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نقصان پہنچانا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا. وہ نمبر چھ، جب اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے تو پھر کسی اور کے سامنے دامن کیوں پھیلانا ہے؟ جب یہ جانتے ہو، یقین ہے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ ہی غفور الرحیم ہے، تو پھر اس کو پکارو میرے بھائی جو غفور الرحیم ہے، دوسروں کے پاس کیوں جاتے ہو جو نہ مغفرت کے مالک ہو نہ رحمت کے مالک ہو؟ جو اپنے آپ پر رحم نہیں کر سکتے وہ کسی اور پر رحم کیا کریں گے؟ جو اپنی مغفرت نہیں کر سکتے وہ کسی اور کی مغفرت کیا کر سکتے ہیں؟ اس آیت کریمہ میں جو اہم فوائد ہیں، نمبر ایک، خیر اور شر اللہ تعالی کی طرف سے تقدیر میں لکھ دیے گئے ہیں. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی صفت ارادت کا ثبوت، کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی. نمبر تین، اللہ تعالیٰ کی مشیئت کی صفت، کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ کی ملکیت کی کمال، اللہ تعالیٰ کی ملکیت کی کمال اور عظمت. نمبر پانچ، اللہ تعالیٰ کے دو نام جن میں دو صفات ہیں ان کا ثبوت، الغفور اللہ تعالیٰ کا نام ہے، رحیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور صفت المغفرہ والرحمہ دونوں ان ناموں میں موجود ہیں، کما یلیق بجلال سبحانہ وتعالی. اور ان میں نمبر چھ، منکرین صفات کا رد، جہمی معتزلی اور اشاعرہ کا رد ہے جو منکرین صفات ہیں. نمبر سات، تقدیر کے منکروں کا رد جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں. نمبر آٹھ، صوفیوں کا رد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نقصان دور نہیں کر سکتے اور نفع نہیں حاصل کر سکتے اپنی ذات کے لیے، تو کسی اور کے لیے محال ہے. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اگلے درس میں انشاءاللہ مزید بیان کریں گے. کوئی سوال ہے درس کے متعلق؟ ہاں بھائی، کیا سوال ہے کہ ایک کہاوت ہے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جو سرما ہم آنکھوں میں ڈالتے ہیں یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ اس پہاڑ کا حصہ ہے جو ذرہ ذرہ ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ کی تجلی کی وجہ سے، جل گیا تھا اس لیے کالا ہے اور آسانی سے پس بھی جاتا ہے، عام پتھر تو پستے نہیں ہیں کیونکہ وہ جل چکا تھا۔ پھر بھائی یہ بات بے بنیاد ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں، غلط بات ہے۔ سرما آپ کو چین میں بھی ملتا ہے، سرما آپ کو پاکستان میں بھی ملتا ہے، سرما آپ کو انگلینڈ میں بھی ملتا ہے۔ ایک خاص پتھر ہے، پورے دنیا میں موجود ہے، تو اس کو ایک جگہ پہ متعین کرنا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بے بنیاد بات ہے۔ بابا قرآن مجید کی آیات میں ہے، اللہ تعالیٰ نے نو آیتیں سورۃ اعراف میں تعالیٰ فرماتے ہیں، نو آیتیں نازل کی، نو معجزات ہیں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے، ان میں سے الجراد مکڑا، ٹڈی جو ہے ٹڈی، القنبل جوئیں، اور الدم خون کی بارش خون، اور والضفادع مینڈک، یہ آیاتی، اور ید بیضا ہے، عصا ہے، سمندر کا کھلنا ہے، قحط، قلت ثمار، پھر طوفان، پانی کا بڑھ جانا، طغیان، یہ سب آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ عذاب تھے، یہ سب عذاب تھے، یہ عذاب تھا قبطیوں کے لیے، فرعونیوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھا۔ معجزہ کیا ہے کہ اتنی کثرت سے یہ چیز ہو گئی، بعض لوگ کہتے ہیں بارش ہوئی، بعض لوگ کہتے ہیں یہ کثرت سے ہو گئی، آسمان سے تو نہیں گرے لیکن کثرت سے ہو گئی، اتنی کثرت ہو گئی، اتنی زیادہ ہو گئی، جو بنی اسرائیل کے گھر تھے وہ محفوظ تھے، کچھ بھی نہیں تھا، اور ساتھ والے گھر میں مصری رہتے، قبطی رہتے، ان کا گھر بھرا ہوا ہے، کھانا کھانے کے لیے منہ کھولتے ہیں، مینڈک اندر چھلانگ مارتی منہ کے اندر، اتنی مینڈکیں ادھر ادھر گری ہر جگہ پہ، بستروں کے اوپر، نیچے، گھروں میں، باہر، ہر جگہ پہ جوئیں ان کے جسم پہ چل رہی ہیں۔ ٹڈی آئی ہے، جو محصول تھے، جو بنی اسرائیل کے تھے وہ محفوظ رہے، جو مصروں کے سارے ختم، سارے کھا گئے۔ پانی طغیانی پہ آ گیا، جو بنسیر کے گھر تھے وہ بالکل صحیح، پانی کے ایک بوند نہیں وہاں پہ زیادہ، اور جو قبطیوں کے گھر وہ بھرے ہوئے ہیں، ڈوب رہے ہیں اپنے گھر کے اندر پانی کے اندر۔ یہ معجزہ ہے، سات گھر ہیں، اس میں پانی زیادہ ہے، کمرے بھرے ہوئے، اس میں کچھ بھی نہیں، اب پانی کو کون روکتا ہے؟ معجزہ تو یہ ہے کہ دو دروازے ایک دوسرے کے قریب ہیں، ایک میں پانی جا رہا ہے، دوسرے رکا ہوا ہے، پانی تھوڑا سا اوپر رکا ہوا ہے، اندر نہیں جا رہا۔ پھر خون، بنی اسرائیل پانی ڈالے تو پانی، بنی اسرائیل والا اگر قبطی پانی ڈالے خون بن جائے، پانی پینے کے لیے ترس گئے، اور وہی پانی اگر بنی اسرائیل جو پی رہا ہے، جو پانی ہے، قبطی کو دے دے وہ خون بن جائے اس وقت، اسے معجزہ کہتے ہیں، یہ معجزات تھے۔ کیا کہتے ہیں؟
اولاد نہیں ہوتی تو اس کی اولاد کے لیے وہ اللہ کے جو بچہ ہے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والے میں ہے کہ وہ کوئی کسی کو اولاد اللہ سے پوچھ گیا ہے کہ وہ ہمارے اولاد ہوگی نہیں ہوگی،
کون پوچھ گیا؟
موسیٰ علیہ السلام کو بات کرتے ہیں
اللہ سے،
نہیں آپ کا اور سوال ہے کیا ہے؟
یہ جو اکثر صوفی لوگ ہیں ان کی بھیڑ کہتے ہیں کہ ہمیں اولاد نہیں ہو رہی،
جی
تو وہ جاگ دیکھتا ہے کہ اولاد نہیں ہے، تو دعا کر وہ کہتے ہیں تیرے اولاد ہوگی،
لوہے محفوظ میں دیکھتا ہے،
لوہے محفوظ،
ہاں یہ آپ کہنا چاہتے ہیں،
وہ کہتے ہیں ان کی نظر چلی جائے
گی۔ ایک قصہ ہے، ابن رضا خان بریلوی بیان کرتا ہے، آپ جانتے ہیں شہاب الدین سہروردی کون ہے؟ جانتے نہیں کون ہے؟ صرف نام سنا ہوا ہے بھائی، جاننا چاہیے. سہروردی صوفیوں کا ایک گروہ ہے، بہت بڑا گروہ ہے ہمارے ملکوں میں، بیعت ہوتی ہے ان کی. وہ سہروردی وہ معروف مشہور ہیں، آپ کے لیے جانتے نہیں. چار ہیں، ہاں چار گروہ ہیں صوفیوں کے، اور وہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم سہروردی ہیں. شہاب الدین سہروردی کے متعلق کہتے ہیں حضرت خان بریلوی، جب ان کی والدہ حاملہ تھی ان کو خواہش تھی کہ بیٹا پیدا ہو، وہ گئی غوث کے گھر کی طرف، عبد القادر جیلانی کے گھر کی طرف گئی رحمۃ اللہ علیہ. وہاں پر گئی تو وہ آپ موجود نہ تھے، لیکن ان کے والد موجود تھے گھر میں. تو ان سے عرض کی کہ میں، والد نے پوچھا کہ خیریت تو ہے، کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا میں غوث کو ملنے آئی. وہ تو نہیں تو میں جا رہا ہوں، کیا کام تھا؟ انہوں نے کہا ایسا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ بیٹا دے. تو انہوں نے کہا کوئی مشکل نہیں، میں ابھی دیکھ کے بتاتا ہوں. تو غوث کے والد صاحب نے لوہے محفوظ میں جھانکا اور دیکھا کہ اس عورت کے لڑکی لکھی، لڑکا نہیں لکھا. اس عورت کو فرمایا کہ دیکھیں بھائی، دیکھیں بی بی، آپ کی قسمت میں لڑکی ہی ہے، لڑکا نہیں ہے. تو عورت روتی ہوئی گھر سے نکلی تو سامنے سے غوث صاحب آ گئے، غوث پاک. انہوں نے دریافت کیا کہ بی بی کیا مسئلہ ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا میں آئی تھی آپ سے ملنے، آپ نہ ملے تو آپ کے والد صاحب نے لوہے محفوظ پر میں جھانک کے دیکھا اور یہ خبر دی مجھے کہ میرے قسمت میں لڑکا ہے ہی نہیں، لڑکی ہی پیدا ہوگی. میں تو اس امید سے آئی تھی کہ مجھے لڑکا ہو. تو غوث پاک نے کہا جاؤ تیرا لڑکا ہوگا، جاؤ. پریشان کی ہوتی ہو؟ تو وہ عورت خوش ہو گئی کہ غوث پاک نے کہہ دیا تو اب لڑکا ہی ہوگا، کہنے کی بات ہی کافی تھا. جب وضع حمل ہوا، ڈیلیوری ہوئی، دیکھا تو بیٹی، پھر روتے ہوئے گئی واپس غوث پاک کی طرف گئے اور عرض کی اے غوث، تو بیٹا کہے اور ہو بیٹی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا لے آؤ مجھے دکھاؤ. بچے کو اٹھایا اور کپڑا ہٹا کے شرمگاہ پر جب انہوں نے دیکھا واقعی لڑکی تھی، تو انہوں نے کہا اب دیکھو. جب عورت نے بچے دوبارہ اٹھائے دیکھا تو لڑکا، لڑکی سے لڑکے میں تبدیل ہو گیا صرف نگاہ سے، غوث پاک کی نگاہ کی وجہ سے لڑکا ہو گیا. عورت خوش، لوہے محفوظ میں تو لڑکی ہی تھی، والد صاحب کہتے ہیں لڑکا ہو نہیں سکتا. اب کیونکہ غوث سے کن فیکون ان کے پاس، تو لوہے محفوظ میں جو لکھا ہے اس کو تبدیل کر کے لڑکا دے دیا. یہ تھے شہاب الدین سہروردی. جب بڑے ہوئے، آگے احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں، تو ان کا حلیہ عورتوں والا تھا، کیونکہ اصل میں تو تھا ہی لڑکی، وہ تو تبدیل ہو کے لڑکا ہوا. آگے لکھتے ہیں کہ ان کی شکل، ان کا حلیہ لڑکیوں والا تھا، ان کے پستان جو تھے اتنے بڑے تھے کہ وہ اپنے کندھوں پہ رکھتے تھے. سبحان اللہ. تو لوہے محفوظ کس چیز سے محفوظ ہے؟ آپ جانتے ہو لوہے محفوظ جو ہے عرش کے اوپر ہے، اور محفوظ کا مطلب ہے کہ کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی وہاں تک، کسی کی بھی نہیں، فرشتے کی بھی نہیں. جبریل علیہ السلام کی آخری جگہ کہاں پہ ہے؟ سدرۃ المنتہی، بس آگے نہیں جا سکتے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا اور آگے گئے، عرش تک نہ گئے، عرش کے اوپر نہ گئے. اور پھر صرف لوہے محفوظ تک ہی رسائی نہیں، بلکہ جو لوہے محفوظ میں اس کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں. دیکھیں مصیبت، دیکھیں، یعنی باپ کی رسائی لوہے محفوظ تک ہے، دیکھا بیٹی ہے. ہمارا جھگڑا صرف اس میں نہیں ہے کہ لوہے محفوظ اگر ہے تو کس چیز سے محفوظ ہے. جب ہر ولی لوہے محفوظ تک جا سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے، تو پھر کس کے لیے محفوظ ہے؟ سرورد کہتے ہیں ہمارے ولی روح محفوظ تک رسائی کرتے ہیں، قادری کہتے ہیں ہمارے ہیں، نقشبندی کہتے ہیں ہمارے ہیں، چشتی کہتے ہیں ہمارے ہیں، تو بچا کیا ہے؟ کس سے محفوظ ہے؟ فرشتوں سے محفوظ ہے، انبیاء سے محفوظ ہے. سبحان اللہ. پھر اس میں تبدیلی، آپ جانتے ہیں کہ شہاب الدین سہروردی کو کیسے وفات ہوئی جانتے ہیں؟ کوئی جانتے؟ قتل کر دیا گیا، سر قلم کر دیا گیا. ارے جانتے کس نے کیا؟ میں ہنٹ دیتا ہوں، بہت بڑے مجاہد ہیں، صوفی بڑی تعریف کرتے ہیں ان کی. بیت المقدس کی فتح کرنے والے، بارک اللہ فیک، صلاح الدین الایوبی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان کا سر قلم کیا اور کہا کہ یہ مرتد ہے. اب یا تو صلاح الدین ایوبی غلط تھے، کیونکہ آپ بڑے مجاہد سمجھتے ہو، یا سہروردی صاحب غلط تھے. دونوں درست ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. شام میں، مصر میں پہلے تو وہاں پہ تھے، پھر مصر میں آ گئے تھے، واللہ اعلم. بلکہ یہ جو آپ نے روح محفوظ کی بات کی ہے، تذکرۃ الرشید میں یہ لکھا ہوا ہے، اب وہ جو بریلوں کی کتاب، یہ جو بندیوں کی کتاب میں بتا دوں میں آپ کو، تذکرۃ الرشید میں لکھا ہوا ہے کہ کسی نے رشید احمد گنگوہی صاحب کے متعلق کوئی بات کی، الٹی سیدھی بات، تو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تم غلط کہہ رہے ہو، خاموش، میں گنگوہی صاحب کی قلم عرش کے اوپر چلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، عرش کے اوپر چلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، قلم چل رہی وہاں پہ عرش کے اوپر. عبد القادر جیلانی لڑکی کو جو لوہ محفوظ میں تبدیل نہیں کیا، اس کی حلیہ لڑکیوں والا تھا، لیکن شکل کو تبدیل کر دیا، طاقت تھی. رشید احمد گنگوہی صاحب کی طاقت اتنا ہے کہ ان کی قلم چل رہی ہے عرش کے اوپر. اللہ المستعان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.